السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 33، حدیث نمبر 99. باب الحرص علی الحدیث. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج کی جو ہماری حدیث رہے گی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خاص فضیلت کے بارے میں ہے کہ ان کو علم کا کتنا شوق تھا اور علم کی کتنی حرص تھی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک بیان کیا گیا ہے، شفاعت کا. چونکہ ہمارے یہاں پر شفاعت کے تعلق سے بہت زیادہ غلط کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ بات ہمارے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے بات کو سمجھنے اور سمجھانے والے بنے، انشاءاللہ، آمین. تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ہم حدیث دیکھیں گے، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل. باب الحرص علی الحدیث. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ترجمہ دیکھیے، باب ہے علم حدیث حاصل کرنے کی حرص کے بارے میں. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سلیمان نے عمرو بن ابی عمرو کے واسطے سے بیان کیا، وہ سعید بن ابی سعید المقبری کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی. سبحان اللہ. سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا، یعنی قلب ہی اور نفس ہی، دل سے اور اپنے نفس سے. سبحان اللہ. یہاں پر دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا درجہ دیا. چونکہ ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں اور یہ حدیث بھی علم سے ریلیٹڈ ہے، اور ایکچولی یہاں پر طالب علم کی کیوریوسٹی بتائی گئی ہے کہ طالب علم، جو سچا طالب علم ہوتا ہے، اسے اکثر فکر ہوتی ہے. ویسے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بہت ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ واللہ اس شخص سے حدیثیں ضرور لو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے شخص تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی جھجھک کے سوال کر لیا کرتے تھے علم کے بارے میں، اور ہم سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے بارے میں ڈرتے اور جھجھکتے تھے. اسی بنا پر سب سے زیادہ علم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سیکھا اور یاد رکھا. تو سبحان اللہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے ہمیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ استاد کا اپنے شاگرد کو پہچان لینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپریشیٹ کیا ان کو. یہاں آپ ناراض نہیں ہوئے. آپ کو یاد تھا تو پچھلا جو باب گزرا تھا، دو تین باب سے پہلے، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ لوگ سوال کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے کی وجہ سے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ٹھنڈا کیا. لیکن یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ان کے علم کے حرص کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ تو سوال سوال میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے وہ سوال جو کہ جس سے علم حاصل ہو انسان کو، جو واقعی میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جس سے واقعی میں انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہو، تو ایسا سوال پسندیدہ ہے۔ بلکہ تو استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں پر نظر بھی رکھے، اپنے شاگردوں کی اس کو پہچان ہو۔ استاد پہچان لیتے اپنے شاگردوں کو کہ کون اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، کون زیادہ بہتر اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم میں سوال ضروری ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے پاس پڑھ رہے ہوں اور آپ کے دل میں کچھ ایسی کیوریز ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہوں، اور ہر بات ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان علم سیکھتا ہے تو وہ اپنے استاد ہی سے پوچھتا ہے، اور استاد کو بھی ہر بات نہیں معلوم ہو سکتی۔ یہاں تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اور آپ کو تو ہر بات وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو استاد کو بھی ہر بات کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علم سے شغف اور دلچسپی کا حال معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کو اور آگے بڑھانا، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری بات جو سوال تھا کہ اسعد الناس، سب سے زیادہ خوش قسمت، خوش نصیب کون ہوگا جو آپ کو، جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے دل سے اور اپنے نفس سے لا الہ الا اللہ کہا۔ انشاءاللہ یہ تو ہمارا آخری سٹیپ ہوگا لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ پہلے ہم یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری دینی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا یا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دینی مجلس ہو اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ آیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی، حالانکہ بہت آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا اس وقت یہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ انہیں انتظار نہیں ہوا تو سیدھا خیبر چلے گئے مدینہ میں اپنا سامان رکھ کر، ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی آئی تھیں۔ اور ابو ہریرہ اس لیے ان کا نام پڑا کہ یہ بلی اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اکثر اپنی آستین میں یا اپنے ہاتھ پر بلی کو بٹھا لیتے تھے، تو اس بنا پر ان کی کنیت سے یہ زیادہ مشہور ہوئے، یعنی جو لقب تھا ان کا ابو ہریرہ اس سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ان سے تقریباً 5374 احادیث مروی ہیں۔ 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ قبیلہ عزت کی ایک شاخ بنو دوس بن عدنان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تفسیر میں اکثر آپ لوگوں سے ذکر کیا گیا تھا کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اس قبیلے سے آئے تھے جو کہ سردار تھے، اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے اس دوس قبیلے میں الحمدللہ اسلام پھیلا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی کوشش اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا کہ اس کے ذریعے سے پھر اسلام جو پھیلتا چلا گیا اس کوشش کی وجہ سے۔ تو 7 ہجری میں مدینہ پہنچے، 28 سال اس وقت ان کی عمر تھی، اور خیبر ہی کے دن یہ مشرف اسلام ہوئے۔ 50 سال تک تعلیم میں مشغول رہے، یعنی تعلیم دینا اور اس کو ریوائز کرنا۔ 78 برس کی عمر تھی کہ 58 ہجری میں انتقال ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 یا 4 سال رہے، لیکن سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یاد کر لیتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بازار میں پہنچتے اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہاں مصروف ہو یا کس چیز نے تمہیں یہاں مصروف کر رکھا ہے؟ اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے، مسجد نبوی پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ میراث تو تقسیم نہیں ہو رہی ہے، واپس آئے اور کہا کہ وہاں تو ہم نے دیکھا کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن سیکھ رہے ہیں، ہاں، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسئلے مسائل دریافت کر رہے ہیں، یعنی یہی احادیث کا علم۔ تو کہنے لگے کہ انبیاء یہی تو وراثت چھوڑ جاتے ہیں، یعنی انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یعنی ان کو حیرت تھی لوگوں پر کہ لوگ ان کے لیے اتنا اچھا الحمدللہ سامان اور مواد موجود تھا لیکن اس کے باوجود وہ تجارت میں مصروف ہو گئے، ان کو حیرت تھی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا علم سے شغف، دلچسپی بہت زیادہ تھی، ہمیشہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے تھے. ان کے حلقے میں کئی لوگ آ کر احادیث سیکھا کرتے تھے. ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھولنے کی شکایت کی، تو اسی دعا کا اثر تھا کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ اور اپنے دو ہاتھ ایسے جیسے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بناتے نا، وہ پیالہ جیسا بنا کر آپ کی چادر میں اس طرح سے اس کو چھوڑ دیا سمجھے، حالانکہ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. اس کے بعد لیکن کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی پھر کوئی حدیث نہیں بھولے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا اثر تھا کہ آپ کبھی نہیں بھولے. اسی بنا پر سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا شرف ان کو حاصل ہے ماشاءاللہ. اور بخاری ہی کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کا برتن ہے، سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں کئی باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ذرا چادر بچھاؤ، میں نے چادر بچھا دی. اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنی اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولی. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چادر کھولی تھی انہوں نے اور اس میں اللہ کے رسول نے یا تو کچھ ہو سکتا ہے پھونکا ہو، یا ہو سکتا ہے صرف دعا کر دی ہو، یا ہو سکتا ہے صرف ہاتھ کا پیالہ بنا کر اسے چھوڑ دیا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ سب نہ کیا ہو بس صرف چادر انہوں نے پھیلائی اور پھر لپیٹ لی اس طرح سے. تو بہرحال واللہ اعلم، بحرین کے عامل مقرر ہوئے تقریباً 10 سال تک کے. پھر امیر معاویہ کے عہد خلافت میں ابو ہریرہ کو مدینہ کا امیر بنایا گیا. کہا جاتا ہے کہ ایک بسرا نامی خاتون تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں شروع شروع میں اسلام قبول کر کے آیا تو اسی بسرا نامی خاتون کے گھر، اس کے خاندان میں میں بطور ایک نوکر کے کام کیا کرتا تھا. سفر میں ہم ساتھ ہوتے تو یہ بسرا نامی خاتون اپنا میں اونٹ کو پکڑتا اور یہ پھر میں بیٹھاتا اور وہ نیچے اترتی تھیں اور پھر اس پر چڑھتی تھیں، یعنی یہ ایک طرح سے ایک سرونٹ تھے یہ ان کے. اور کھانا بنانے کا کہتی تو میں کھانا بناتا. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ الحمدللہ ان کی وجہ سے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ مجھے مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا. تو اس وقت پھر انہی خاتون سے ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور پھر وہ کہنے لگے کہ وہی خاتون اب میرے لیے کھانا بناتی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ علم انسان کو کیسے ترقی عطا کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھلا سچی بات کس کی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کے درجات بلند ہیں، کہ علم والوں کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہمیشہ حدیثیں ہی بیان کرتا ہے، اسے جب دیکھو جب حدیثیں بیان کرتا ہے، آخر اس کے پاس اتنی احادیث آئی کہاں سے، یہ تو بہت بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیے تھے. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ بعض اوقات علم سے بھی حسد ہونے لگتا ہے لوگوں کو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ان کو تو جب دیکھو جب درس و تدریسی میں مصروف رہتے ہیں، جب دیکھو جب یہ تو علم کی ہی بات کرتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ان کو تو بس جب دیکھو جب حدیثیں ان پر سوار رہتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جب انصار اور مہاجرین اپنے اپنے کام کاج کے لیے بازار نکل جاتے یا اپنے اپنے کام کاج میں لگے رہتے، ابو ہریرہ اس وقت بھی بھوکے پیٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا. لزوم کا لفظ آیا ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے چمٹنا یعنی مستقل ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، کبھی چھوڑا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کا ان کو بدلہ کتنا بڑا ملا الحمدللہ. آج کوئی مجلس، کوئی حدیث کی محفل ایسی نہیں جہاں ابو ہریرہ کا نام نہ لیا جاتا ہو. کتنا بڑا کام کر گئے وہ اپنی آخرت کے لیے، آپ سوچیں. ان کے جو مشہور مشہور شاگرد ہیں وہ اتنے مشہور ہوئے اور ان کے ذریعے سے اتنا علم پھیلا. بشیر بن نہیں کہتا ہے ان کے بارے میں کہ بہت مشہور ان کے شاگرد تھے حمام بن منبے، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ تو بہت ہی انہوں نے شہرت حاصل کی تھی علم میں، سبحان اللہ. تو ان کے جو مشہور شاگرد تھے انہوں نے بھی بہت ترقی کی، اور انہی کے بتائی ہوئی حدیثوں کا جو پورا کا پورا مجموعہ تھا وہ پورا مجموعہ حمام بن منبے نے لکھا اور بشیر بن نہیک نے لکھا. بہت بعد میں یہ ذخیرہ حدیث اور یہ لکھا ہوا نسخہ دریافت ہوا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اور اس کا جب موازنہ کیا گیا تو اس میں کوئی سر منہ فرق نہیں تھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ، بڑے بڑے لوگ ان کے شاگردوں میں گزرے ہیں، اور ہمیشہ ان کے درس حدیث میں ایک جمع غفیر ہوتا تھا، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر ان کے مجلس میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے یہ انعام سے نوازے اور توفیق دے۔ تو آپ مجھے بتائیے، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی ایسے علم کے حریص بنیں؟ اب دیکھیں، حرص دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منفی اور ایک مثبت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارے نبی جو ہیں، یہ مومنوں کے لیے حریص ہیں کہ یہ کسی طرح سے مومنوں کا فائدہ ہو جائے، مومن تکلیف میں نہ پڑے۔ تو یہ جو علم کی حرص ہے، یہ پسندیدہ ہے، جائز ہے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کو سراہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کو کمپیٹ ہی کرنا ہے، ہم کو مقابلہ ہی کرنا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے، حرص ہر ایک میں ہوتی ہے۔ کسی میں مال و دولت کی حرص ہوتی ہے، کسی میں جاہ و مرتبے کی حرص ہوتی ہے، کسی میں شہرت کی حرص ہوتی ہے، کسی میں کچھ اور حرص ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اندر علم کی حرص پائی جائے۔ اور خالص یہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بننے کے لیے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے، ابو ہریرہ نے یہ حدیثیں کیوں یاد کی تھی، وہ خود وجہ بتاتے ہیں کہ دو آیات اگر نہ ہوتی اللہ کی کتاب میں تو میں کبھی اتنی احادیث نہ یاد کرتا، کہ علم کو نہ چھپایا جائے۔ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسے علم کے شیدائی بنے، علم سے ہمیں شغف ہو، علم سے ہمیں دلچسپی ہو، علم حاصل کرنا اور علم کو پھیلانا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سبحان اللہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ کون حدیث میں زیادہ شوق رکھتا ہے جاننے کے بارے میں، یا علم سے ریلیٹڈ، یا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، تاکہ انسان دنیا میں ہی اپنے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کر لے، کوئی ایسے کام، ایسے عمل کر لے جس کی بنا پر وہ قیامت کے دن رسوائی سے اور عذاب سے بچ جائے۔ تو لہٰذا یہ ان کا شوق تھا آخرت کے بارے میں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم ہی یہ بات پوچھو گے، مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے لوگوں کو، اور یہی تو آپ کی کامیابی کا راستہ ہے کہ آپ نے 23 سال کے عرصے میں جو اتنا بڑا انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ دراصل یہ آپ کی حکمت عملی، آپ کی فراست، آپ کا فہم، آپ کی بصیرت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پہچانتے تھے لوگوں کو، جیسے کہ آتا ہے ہمیں ملتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو جو ٹائٹل دیا تھا آپ اللہ کے رسول نے، آپ کو معلوم ہوگا اکثر تفسیر میں بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ایک نبی کا زہد ان کے اندر موجود تھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا متقی اور زاہد کہا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے ان کے لیے کہا تھا، اے ابو ذر، اگر تمہیں گورنری دی بھی جائے، تمہیں اگر حکومت کی کچھ ذمہ داری دی بھی جائے تو تم نہ کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ کون کس فیلڈ میں ماہر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، زہد اور تقوی الگ چیز ہے، ایمانداری الگ چیز ہے، امانت داری الگ چیز ہے، لیکن لیڈرشپ کوالٹی، کسی کام کو مینیج کرنا، کسی عہدے کو سنبھالنا، وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہر کوئی لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ہر کوئی حالت کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک شخص بہت اچھا مدرس اور مقرر ہو سکتا ہے، ایک شخص بہت اچھا حافظ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اچھا عہدیدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو اس کے لیے الگ قسم کی مینجمنٹ کی، الگ قسم کی سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک شخص بہت اچھے سکلز کا مالک ہے، اس کے اندر مینجمنٹ کوالٹی ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوالٹی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس قدر متقی اور پرہیزگار نہ ہو۔ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے صحابہ اکرام کو کہ کس سے کیا کام لینا ہے، اور آپ نے برابر اور بر وقت وہ کام لیا صحابہ اکرام سے، جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور اسلامی انقلاب آتا گیا، لوگ اسلام قبول کرتے گئے الحمدللہ۔ تو بہرحال استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں پر نظر رکھے، توجہ دے۔ اگر استاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شاگرد بہت ذہین ہے، ان کی بصیرت بالکل ہی مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے، اور یہ کچھ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، تو ان کے اسکلز سے فائدہ اٹھائے، ان کو آگے بڑھائے، ان کو سراہے، تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ پھر وہ ان کو پسند کرنے کی بنا پر دوستوں کو نگلیکٹ کرے، نہیں، بلکہ کلاس میں تو استاد کا معاملہ سب طالب علموں کے ساتھ برابر ہوگا، لیکن صلاحیتوں کو پہچان کر ان سے کام لینا یہ ذمہ داری بھی استاد کی ہے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، جس کو جو چیز آتی ہو اس کو اگر وہی چیز ہم سونپ دیں تو وہ کام بہت بہترین طریقے سے ہوگا۔ جیسے کہ ہمیشہ میں مثال دیتی ہوں کہ ایک خاتون بریانی بہت اچھی بنا سکتی ہے اور ایک خاتون قورمہ بہت اچھا بنا سکتی ہے، لیکن آپ قورمہ بنانے والوں کو بریانی دے دیں اور بریانی بنانے والوں کو قورمہ دے دیں تو ہو سکتا ہے دونوں میں گڑبڑ ہو جائے اور کوئی چیز اچھی نہ بنے۔ تو ہمیں صلاحیتوں کو پہچان کر ان کے ذمے کام دینا ہے اور اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو مزید ابھارنا ہے، نکھارنا ہے، تاکہ پھر یہ لوگ معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، اب جو سوال تھا اس کا جواب اللہ کے رسول نے دیا کہ سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ جو کہ آپ کے شفاعت کا مستحق ہوگا قیامت کے دن۔ تو جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اب پہلی بات شفاعت کو ہم سمجھتے ہیں، شفاعت شین سے عین سے ہے اور ایکچولی یہ جوڑے کو کہتے ہیں، وشف والوتر ہے نا، قرآن ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تو شفاعت عربی زبان میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کمزور پرسن کو جب دوسرا سپورٹ کرتا ہے طاقتور پرسن، تو وہ کمزور دراصل اپنی کمزوری اس کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ طاقتور پرسن اس کو جب سپورٹ کرتا ہے تو وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کسی چیز کو ملانا، جوڑنا، کسی کا جوڑا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اگر کوئی کسی کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو اس کی سفارش کروائی جائے گی، اور سفارش کرنے کا اذن اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی سفارش کی جائے، تو تب وہ پرسن کو اجازت ہوگی اور وہ پھر سفارش کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں کہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی سفارش کا اذن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے اور جس کے لیے سفارش کی جائے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سلیکٹ کریں گے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں میرا بہت ہی مرید تھا، بس اس کی شفاعت تو آپ قبول کر لیجئے۔ استغفر اللہ، ایسا کانسیپٹ رکھنا بالکل ہی غلط ہے۔ شفاعت ہوگی، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شفاعت ہوگی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کیا جائے گا، بلکہ ایسا آپ سمجھے کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو آنر دینا چاہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی عزت افزائی کرنا چاہے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہوگا کہ فلاں اتنے بندوں کو مجھے بخشنا ہے، اتنے بندوں کو مجھے دوزخ سے نکالنا ہے اور جنت میں ڈالنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ آنر کے طور پہ، عزت افزائی کے طور پہ یہ شرف بخشے گا کہ ٹھیک ہے تم سفارش کر دو ان کی۔ تو پہلے فیصلہ تو ہو چکا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور ایک آنر کے اور عزت افزائی کے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، یا نیک لوگوں کو، یا فرشتوں کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم سفارش کرو ان کے لیے، اور پھر ان کی سفارش کروائی جائے گی، شفاعت کروائی جائے گی، اور پھر کثرت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی وجہ سے۔ تو شفاعت کا یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر کہ بس میں تو رسول کا دامن پکڑ لوں گا اور رسول کا دامن نہیں چھوڑوں گا، یہ کانسیپٹ انتہائی غلط ہے، اور لوگوں نے اس کے بارے میں اتنے قصے مشہور کر رکھے ہیں کہ فلاں غوث اعظم، فلاں پیر جیلانی، پتہ نہیں کیا کیا، کہ بس ان کے بارے میں ایسے ایسے واقعات کوٹ کیے کہ اگر ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بارے میں لوگ ہماری طرف سے کیا باتیں کہتے ہیں تو وہ خود بیچارے بے ہوش ہو جائیں سن کر۔ وہ تو ہے ہی، اب تو وہ وفات پائے ہوئے لوگ ہیں، چونکہ وہ سن نہیں سکتے، لیکن اگر وہ دنیا میں ہوتے اور سن لیتے تو ضرور وہ بے ہوش ہو جاتے سن کے۔ ایسے ایسے لوگوں نے واقعات بنا رکھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے پیر صاحب یا فلاں جو ہیں وہ تو ان کا تو اتنا چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ تو میرے مرید ہی ہیں، اتنے لاکھ مریدوں کو تو میں ویسے ہی بخشوا لوں گا۔ تو شفاعت کا کانسیپٹ صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کروا سکے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اذن نہ دے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے انہیں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سفارش کا حق عطا فرمائے گا، ہر ایک کو نہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک حدیث یاد کر لیجئے، ایک شہید ہے، ایک سخی ہے، ایک قرآن کا قاری اور عالم ہے، ان تین لوگوں کو لایا جائے گا، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے دین کی تبلیغ کی، عالم بنے، قاری بنے، علم پھیلاتے رہے. وہ سخی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دین کی تبلیغ کے لیے میں نے اپنا مال خرچ کیا، اور شہید کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کی خاطر میں نے اپنی جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے جھوٹ کہا. پھر حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. کہ ایک شہید، ایک قاری جس نے پوری زندگی گزار دی، اب آپ دیکھیں جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہو کہ ان کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، کیا ایسے شخص کے لیے کوئی سفارش کر سکتا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ نکالیے ان کو؟ یہ تو شہید اور قاری اور سخی تھے. آپ خود بتائیے، کوئی کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جہنم میں ڈالنے کا؟ تو یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جہنم سے نکالنا ہوگا اتنے بندوں کو. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں کسی شخص کی بہادری پر، کسی شخص کے اچھے کام پر جب ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایوارڈ دینے کے لیے الگ الگ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اسپیشل گیسٹ آتے ہیں، اور کچھ ایوارڈ فلاں جو بزرگ ہیں ان کے ہاتھ سے دلوائے جاتے ہیں، کچھ ایوارڈ جو دوسرے کوئی ایک بزرگ ہے ان کے ہاتھ سے دلوائے جاتے ہیں. تو ایکچولی کیا ہے، یہ ایوارڈ تو ملے ہیں ان کو جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے خود کام کیا، اور دلوائے کس کے ہاتھ سے جا رہے ہیں؟ کوئی اسپیشل الگ لوگوں کے ذریعے سے دلوائے جا رہے ہیں. ایکچولی ان کو عزت دی گئی کہ آپ کے ہاتھ سے آپ ایوارڈ دیں، ہے نا؟ تو یہ بھی ایکچولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنر دے گا اپنے نیک بندوں کو. پہلے نبی آتے ہیں، اس میں انبیاء، پھر فرشتے، پھر نیک اور صالح لوگ، یعنی جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی صالحین. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بطور آنر کے یہ ان کو حکم دے گا کہ ٹھیک ہے، تم شفاعت کرو فلاں فلاں کی، اور پھر ان کے شفاعت کی بنا پر ان کو بخش دیا جائے گا. اور یہ پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو بخشنا ہے. تو یہ شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے، اور شفاعت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. جیسے کہ بہت ہی طویل حدیث ہے جس میں جب میدان حشر میں تمام لوگ ہوں گے اور اتنی تکلیف دہ حالت سے گزر رہے ہوں گے اور پریشان ہو جائیں گے، تو آخر کار پریشان ہو کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور حاضر ہو کر کہیں گے کہ آپ جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کریں کہ جلد از جلد حساب کتاب قائم ہو. تو آدم علیہ السلام کہیں کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا. پھر وہ دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس. پھر نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. تو پھر اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے اٹھو اور کہو کیا کہنا ہے، تب اللہ کے رسول حساب کتاب کی گزارش کریں گے، شروع کرنے کے لیے کہیں گے، اور اسے شفاعت کبری یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کریں گے، اسے شفاعت کبری یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ شفاعت کبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی. سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں شفاعت کبری کے نتیجے میں کئی لوگ، جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا، لیکن آپ کو کہا جائے گا کہ ایک لمٹ ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی سفارش پر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر ہزار کے ساتھ مزید 70,000 آدمی جنت میں داخل فرمائے گا، اور 3 لب بھرے ہوئے میرے رب کے اور بھی جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اور زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں پہلے جو کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر چیونٹی یا رائی کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، اور آخر میں چیونٹی یا رائی سے بھی کم ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا سوائے شرک کے. تو جس نے شرک نہ کیا ہوگا اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا، اس نے زبان سے اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں اس کی رمق باقی ہوگی، تو اس کو بھی آخرکار جہنم سے نکال لیا جائے گا. یعنی لا الہ الا اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، کہ اور یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. لا کا مطلب ہے ہر ایک کو نہ کہہ دینا اور صرف وہ بات ماننا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا, رسول بھی اور بندہ بھی, کیونکہ اب دیکھیں کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر درجہ دینے والے لوگ, دین میں بدعت کرنے والے لوگ, وہ لوگ بھی قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے. حالانکہ ان کو محبت بہت ہوگی اللہ کے رسول سے, انہوں نے اللہ کے رسول کے محبت میں غلو کیا ہوگا اور اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیا تھا. اسی بنا پر ان کی محبت کچھ کام نہیں آئے گی, نہ وہ اللہ کے رسول کے سفارش کے مستحق ہوں گے, شفاعت کے مستحق ہوں گے نہ ہی, اور نہ ہی آپ سے ان کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پی سکیں گے. تو کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ تو اعتدال ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول کو عبد کہہ کر پکارا ہے, بندے کا لفظ استعمال کیا ہے, تو جو رسولوں کا مقام ہے ان کو وہی مقام دیا جائے تو بہتر ہے. اگر ہم ان کا جو مقام ہے اس مقام سے اوپر اٹھ کر ہم ان کو کوئی اور درجہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی دراصل گناہ میں اور بدعت میں آ جائے گا. پھر جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمان ہوں گے ان کے لیے بھی اللہ کے رسول سفارش کریں گے اور پھر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا کچھ سزا پوری ہونے کے بعد. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, ان کے بعد جو دوسرے انبیاء ہیں وہ سفارش کریں گے, پھر فرشتے, پھر اولیاء, پھر صلحاء اور شہداء, وہ بھی سفارش کریں گے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح ترمذی کی, عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, میری امت کے ایک آدمی کی سفارش سے قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ سفارشی آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ آپ نے فرمایا, ہاں وہ میرے علاوہ ہوگا. یعنی یہ ایک قبیلے کے نام آپ نے لیا کیونکہ وہ بہت بڑے افراد تھے قبیلے کے, لہٰذا زیادہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں گے. پھر شہید وہ بھی اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے لوگوں کی سفارش کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اذن ہوگا. اور جو شہید کی فضیلتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح ہے کہ ایک تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے, عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے اور قیامت کے روز گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا, اور اسے ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا, اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا اس کو. سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنی جان پہچان والوں کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے, اور بعض اہل ایمان دو دو اور تین تین آدمی کی سفارش کریں گے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. جتنے بھی احادیث آپ کے سامنے احادیث کا جو مفہوم رکھا جا رہا ہے یہ سب کی سب اوتھینٹک اور صحیح, بہت ہی اوتھینٹک درجے کی احادیث ہیں. پھر روزہ اور قرآن بھی سفارش کریں گے. یہ آپ لوگوں نے حدیث سنی رکھی ہوگی فضیلت قرآن کے لیکچر میں, الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشهوات فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان. سبحان اللہ. کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بھی بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا, اے میرے رب, میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا, لہذا اس کے بارے میں میرے سفارش کو بول فرما. قرآن کہے گا, اے میرے رب, میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا, لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو یعنی ابھی ہم وہ والے اعمال دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے سفارش ممکن ہو. تو اس میں ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ قرآن اور روزہ. اس لیے کثرت سے قرآن پڑھا جائے. اور قرآن پڑھنے کا سب سے بیسٹ موقع یا وقت کون سا ہے؟ تہجد, کیونکہ صحابہ کرام قرآن کو تہجد ہی میں پڑھا کرتے تھے. کیونکہ آپ یہاں حدیث میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہے گا کہ وہ یقول القرآن منعته النوم باللیل, کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے دور رکھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن رات کی گھڑیوں میں تہجد کے وقت پڑھنا چاہیے نماز میں. پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو قیامت کے روز اس طرح لایا جائے گا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران روشنی کی شکل میں ان کے آگے آگے ہوں گی, گویا کہ دو بادل ہیں سیاہ رنگ کے, دو سائبان ہیں جن سے روشنی چمکتی ہے, یہ صف بستہ پرندوں کی دو قطاریں ہیں, اپنے پڑھنے یا یاد کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. اور اسی طرح سے قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک سورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، کہ صحیح حدیث ہے یہ، اسے ترمذی، احمد، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے۔ پھر نیک اولاد بھی والدین کے لیے سفارش کرے گی، یہ بھی حدیث احمد کی اور حسن ہے۔ اسی سفارش کے نتیجے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کی اتنی تعداد جنت میں چلی جائے گی کہ جنت کی آدھی آبادی امت مسلمہ کی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس شخص کے لیے سفارش فرمائیں گے جو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رہا۔ ابو ہریرہ ہی کی ایک حدیث ہے، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا میں ہی وہ مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ میری یہ سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو شریک نہیں ٹھہرایا اس کے لیے اللہ کے رسول کی شفاعت اس دن واجب ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اولاد مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، اور کام کروا دینا کہ ہمارا فلاں بیڑا پار ہو جائے، میری فلاں مشکل دور ہو جائے، میری فلاں مصیبتیں دور ہو جائیں، اور چلو اس کے لیے میں نے دھاگا باندھ کر میں آتی ہوں منت کا اور نظر کا، اور فلاں پیر کی اور اس کی مزار پر میں جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ لیتی ہوں، استغفر اللہ۔ تو یہ سب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جرم یہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجھے دار بنایا جائے، شریک ٹھہرایا جائے، کیونکہ یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مشکلیں دور کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، خوشیاں دینے والا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو کسی انسان اور کسی قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ جن کی وفات ہو گئی ہو، یا کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، کوئی کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سب چیزیں دے سکے۔ تو آپ نے اگر ان کو سمجھا تو سمجھے کہ شرک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف انہیں نصیب ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو یہ شرک کی ہر قسم، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہوں، شرک کی کوئی بھی قسم معاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی، جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اللہ تعالی کی اجازت کے، سبحان اللہ۔ تو کسی کوئی پیر یا بزرگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو تمہیں بس تمہارا بیڑا پار لگا دیں گے اور تمہیں گزروا دیں گے، اور لاکھوں مریدوں کو تو ہم ویسے ہی پار کروا دیں گے، تو کیسے پاسبل ہے بھلا؟ کوئی جرات ہی نہیں کر سکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف کر دیجیے۔ تو بہرحال یہ شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے کہ ہم شفاعت اس کے لیے ہوگی جو صحیح توحید پر قائم رہا، جو بدعات سے بچا رہا، اور جس نے یہ نیک اعمال کیے، اس کے لیے شفاعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش ہو سکے گی، بس، ادروائز نہیں۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کی بات ہے یہاں پر۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تو لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا، میں لا الہ الا اللہ کو جانتا ہوں، اور زبان سے اقرار نہ کرے، تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ قالوا آمنا بھی، جو قرآن میں ہمیں نیک لوگوں کی حوالیوں کی صفت پتہ چلتی ہے، یا عیسائیوں کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ کہو ہم ایمان لائے، تو زبان سے اقرار کیا تھا۔ تو اسی لیے ایمان یعنی لا الہ الا اللہ کہنا زبان سے ضروری ہے، پھر دل سے بھی اس کو ماننا، کیونکہ منافق زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دل سے نہیں مانتا، اس کے دل میں وہ بات جڑ نہیں پکڑتی۔ اور مومن کیا کرتا ہے کہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اپنی زبان پر یہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، لین دین، کھانا پینا، بزنس، شادی بیاہ، سب کچھ اسی لا الہ الا اللہ کے انڈر میں آ جاتے ہیں، کہ اس نے سب کو لا کہہ دیا، نو 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 نو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کرنا ہے، اور میرا رب، میرا الہ صرف ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ صرف یہی ایک کلمے کی ہمیں تلقین کی گئی، اسی ایک کلمے پر ہمیں قرار پکڑنے کو کہا گیا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جن لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہ ہمارا رب ایک ہے, ہمارا رب اللہ ہے, پھر ثم استقاموا وہ اس کے پر ڈٹ گئے, جم گئے, ثابت قدم رہے, تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ خوف کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ, تو یہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ بہت زیادہ ہے. کبھی ہم نے شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آج ضرور شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ ہی کو اپنا الہ مانتے ہیں, ہمارے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمارے نزدیک صرف اگر اہمیت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کی مرضی کی, اور پھر اس کے بعد اس کے رسول آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے رشتہ داروں کا, قرابت داروں کا, وہ لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اور شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.